اللهم صل على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جس علم سے اور جس دین سے نوازا ہے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم احسانات میں سے ہے اور فضل میں سے ہے. یہ بند اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے دین میں ہر شعبے کی تربیت رکھی، ہر میدان کی ہدایت رکھی ہے، اور ہر آنے والی مشکل یا مہم اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی ہمارے لیے نازل کر دی. اب یہ ہمارے اور مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے، کامیاب ہونے کے لیے ایک عظیم درجہ بھی ہے کہ کون سا شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، کون سا شخص جس کے علم میں قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں اور اس کو دن رات قرآن و سنت کی صدائیں آوازیں سننے دیتی ہیں، لیکن وہ اتنا بدنصیب ہے کہ وہ نہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی سنت سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے دین میں جو تعلیمات نازل فرما دی ہیں، بنیادی طور پر ان تعلیمات کی تقسیم دو طرح پر ہوتی ہے، ایک اجتماعی تعلیمات کہلاتی ہے اور دوسری انفرادی تعلیمات کہلاتی ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف انفراد میں تبدیلی لانے سے یا انقلاب لانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اسی طرح अगर सिर्फ और सिर्फ इज्तिमा की तालीमात में और इज्तिमाई मामलात में दीन की तालीमात पर अमल हो, लेकिन इनफरादी तालीमात में दीन पर अमल न हो, तो भी मसला हल नहीं होता, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, आपकी जो सुन्नत मुबारक थी, आपकी जो अजीम सीरत थी, उसके भी दो हिस्से हैं। जो मक्की दौर है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा वो बाकायदा किसी रियासत का क़याम नहीं कर सकते थे, इज्तिमाई तौर पे खुले आम दीन का तालीम तबलीग नहीं कर सकते थे, उस सूरत में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपकी जो तरबियत फरमाई है, आपके सहाबा की जो तरबियत की है, वो इनफरादी है। आपके जो अखलाक हसना की वाक़ियात हैं, आपके जो बुलंद ज़र्फ़ बुलंद मकाम की तालीमात हैं, आप गौर कीजिएगा, उसमें से अक्सर का ताल्लुक वो मक्की दौर से है। हदीस शरीफ में एक अजीब वाक़या है कि मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने वादा किया था कि फलां वक्त पर फलां जगह पे आपसे मेरी मुलाकात होगी, और वो नौजवान कहते हैं कि मैं भूल गया, पहले दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इंतज़ार किया, दूसरे दिन में भी इंतज़ार किया, तीसरे दिन में भी इंतज़ार आपने किया, और तीसरे दिन जब उस शख्स को याद आ गया कि मैंने तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वादा किया था, तो उस फौरन भागा, और भागे भागे जब वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि तीसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने के वादे के मुताबिक उस मकाम पर मौजूद थे और नौजवान का इंतज़ार आप कर रहे थे। फिर आदमी कहता है कि ठीक है, यकीनन आपने झाड़ पिलाई होगी, आपने गुस्सा किया होगा, तंबीह की होगी, लेकिन नहीं। वो नौजवान कहते हैं कि मुझे आपने सिर्फ इतना बोला कि ऐ नौजवान, आपने हमें इंतज़ार ज़्यादा करवा दिया, तवील इंतज़ार करवा दिया। बस हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी दादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको लाई थी और कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, खोई दमुल लका, ये एक खादिम है, छोटा सा बच्चा है, लड़का है, आपकी खिदमत के लिए मैं इसको लाई। हज़रत अनस इब्ने मालिक एक तवील अरसा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। कहते हैं कि कभी भी मुझे आपने ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया। कितनी मुश्किल है, हम दो चार खादिमीन रख लेते हैं, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, किसी भी जगह में हम दो चार लोगों के बड़े बन जाते हैं तो हम हर दिन गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, बदअख्लाक किस्म के लोग गालियाँ भी देते हैं, अपने से मातहतों को एक मुश्किल में रखते हैं, रोज़ाना उनको सोचने पर मजबूर करते हैं कि कल ये मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। जबकि हज़रत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि लड़के तुमने ये काम क्यों किया। और अनस इब्ने मालिक फरमाते थे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से भेजते थे तो मैं कम उम्री की वजह से बाहर लड़कों के साथ खेल कूद में लग जाता था, खेल कूद में मसरूफ़ हो जाता था। इतनी छोटी उम्र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो मौजूद। तो बात हो रही थी कि हमारे दीन के जो मसाइल हैं, हमारी दीन के जो तालीमात हैं, उनका ताल्लुक इनफरादियत से भी है, उनका ताल्लुक इज्तिमाईयत से भी है। और किसी भी मुसलमान मुआशरे और मुसलमान मुल्क, मुसलमान रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दोनों चीज़ों में, इज्तिमाईयत में भी इनफरादियत में भी, इस्लाम की तालीमात की तामील करना ये शर्त है, ज़रूरी है। और उलमा कहते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक इंसान के खालिक हैं, अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ही के पास हमें लौट कर जाना है। तो इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा खैरख्वाही है वो अल्लाह ताला की तरफ से, और इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन उसकी इस्लाह हो या तंबीह हो या तरबियत हो या सलाह और फलाह का इंतज़ाम हो, अल्लाह वहदहु ला शरीक से बढ़कर ना वो कोई जानता है, ना कोई कर सकता है, ना किसी की बस की बात है, नहीं। इस्लाम की तालीमात में इनफरादी तालीमात सबसे पहले तौहीद का अकीदा सही होना, रासिख होना और अकीदे की तरह होना ये ज़रूरी है। हम ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं लेकिन दिल से उसका इकरार नहीं करते। अगर इकरार करते हैं तो यकीन नहीं करते, यकीन करते हैं तो अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो मुतज़लज़ल होते हैं, ज़रा सी आजमाइश आ जाती है, ज़रा से इम्तिहान आ जाते हैं तो अल्लाह पर जो तवक्कुल होता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक के वहदानियत पर जो ईमान होता है वो हम छोड़ देते हैं, और दुनिया की चीज़ों पर और दुनिया के मताओ असबाब पर हम तवक्कुल करने लगते हैं, जिसकी वजह से सज़ा मिलती। तो मैं समझता हूँ कि इनफरादी मेहनत वो तो अल्लाह के फ़ज़ल से हो रही है और बहुत ज़्यादा ठीक हो रही है। हमारे उलमा, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे मुजाहिदीन, हमारे मुस्लिहीन, हमारे वाइज़ीन, हमारे मुसन्निफीन वो मुसलसल उम्मत की इस्लाह की फ़िक्र करते रहते हैं और मौके मौके पर उम्मत को अल्लाह और रसूल के अहकाम की तालीमात की तरफ दावत देते हैं। और मसला यही है कि हमारे वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं या जो अपने काम में और अपनी जिम्मेदारियों के पूरे करने में नाकाम हो जाते हैं, वजूहात वो एक अलग मामला है। नाकामी की वजूहात झूठ है, नाकामी की वजूहात अमानतदारी का न होना है, नाकामी की वजूहात दयानतदार न होना है, नाकामी की वजूहात कराबत परस्ती है, नाकामी की वजूहात रिश्वत सतानी, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ कहीं उनसे खता होती है, नाकामी होती है, ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार मौलवी, ज़िम्मेदार उलमा है, ज़िम्मेदार इस्लामी शरीयत है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी निस्बत एक इंसान की तरफ होती है, उसका एक मालिक होता है, उसका एक आका होता है, उसका एक मुतसर्रिफ होता है। लेकिन हमारा दीन, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था अरब से, परदेस में पहुँच कर वो गरीब और गुराबा है। हमारे यहाँ दीन यतीम है, जिसका जो दी चाहता है वो कहता है कि ये उलमा का कसूर है, ये इस्लाम का कसूर है, ये मौलवियों का कसूर है। ज़रा हकीकत पसंदाना नज़र डाल के देखें, आया वाकई ऐसा है या नहीं। लाहौर के अंदर कुछ लोगों ने मसीही इबादत गाहों पर हमले किए और मसीही घरानों पर हमले किए, उनके माल और असबाब को जला दिया। उसकी मजम्मत बाद में है और इस्लाम की मजम्मत पहले। हकीकत जानने की ज़हमत बाद में है और उलमा और अहले दीन की मजम्मत वो पहले। गोया कि किसी आलिम ने वहाँ पे जाके तकरीर की हो या किसी आलिम ने वहाँ पे जलसा किया हो कि ये सब काफिर हैं, उनको जला दो, बर्बाद कर दो। नहीं, हरगिज़, बल्कि अल्लाह ताला जिनको इल्म नसीब कर देते हैं, इल्म ज़िद है जहालत की, और एक सीने में या इल्म होता है या जहल होता है। इल्म और जहल का एक साथ होना जैसे रोशनी और अंधेरे का एक साथ होना मुमकिन नहीं है। कौन से आलिम हैं, कौन से मौलवी साहब हैं जिन्होंने ये कहा हो कि मसीहियों की इबादत को आग लगाना सवाब है? और कौन से मदारिस हैं, कौन से उलमा हैं, कौन सी तालीमी दर्सगाहें हैं जिन्होंने ये तालीम दी हो कि गैर मुस्लिमों की चीज़ों को, घरों को आग लगाना अजर है? हमें भी बता दीजिए। बल्कि हमारे दीन में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जो हुकूक नाजिल किए हैं, उन हुकूक में मुसलमान के हुकूक जैसे हैं वैसे ही ज़िम्मी के हुकूक भी मौजूद हैं। और मिसालें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अदालत लगती थी, एक तरफ यहूदी होता था, एक तरफ इब्ने ज़ुबैर होते थे और फैसला यहूदी के हक में होता था। इमाम अबू यूसुफ की अदालत लगती थी, एक तरफ यहूदी होता था, दूसरी तरफ खलीमतुल मुस्लिमीन हारून रशीद होते थे। हारून रशीद के नीचे कालीन था, इमाम अबू यूसुफ याकूब रहमहुल्लाह ने कहा कि मेरी अदालत में सब बराबर हैं,
अगर आप खलीफा हैं तो आप बाहर हैं, अंदर नहीं हैं, ये कालीन हटा दीजिए।
और उमर फारूक रबी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में गस्सानियों के अमीर ने एक आरादी, एक देहाती को थप्पड़ मार दिया था, और आरादी अपनी फरियाद लेके उमर बिन खत्ताब रबी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पहुंचा और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मताफ में दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हुई, इस गस्सानी बादशाह ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इससे बदला लूँगा। और उसके बाद उससे बदला लिया गया, ये इस्लामी तालीमात है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे फकीह हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे मज़हब के मुदव्विन हैं, वो कई दफ़ा फरमा चुके हैं कि मेरे नज़दीक एक मुसलमान अगर एक गैर मुस्लिम को कत्ल करता है तो उस मुसलमान का उसके बदले में सज़ा और क़िसास होना ये हमारे नज़दीक ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर हमने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया कि मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम को मारना पीटना जायज़ है और मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम की हर किस्म की ज़ुल्म व ज़्यादती जायज़ है, तो इस्लाम का जो मकसूद असली इंसाफ था उसकी इमेज पर असर पड़ेगा कि नहीं? और इस्लाम का जो सबसे ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है, इंसाफ की ताकीद फरमाई गई है, उस इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ ये बात है कि नहीं?
बिल्कुल है।
तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक ख़ास किस्म का माहौल बनाया गया है और ये आज नहीं, लम्हों ने ख़ता की है और सदियों ने सज़ा पाई है, बल्कि इस पे 250-250 साल मेहनत हुई है। हमारे बच्चों को ऐसी जगहों में, ऐसे माहौल में ऐसी किताबें पढ़ाई गई हैं कि जहाँ उनसे ज़रा सी गलती होती है, मईशत तुम्हारी ख़राब, इकॉनमी आपसे चलती नहीं है, अमन आपसे कायम होता नहीं है, हुकूकुल इबाद की पूरी करना आपसे होता नहीं है, लोगों के घरों में बिजली और पानी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आपसे पूरी होती नहीं है, साफ़ पीने का पानी जो इंसान का बुनियादी हक है वो आपके नज़दीक कुछ भी नहीं है, रास्ते गलियां माहौल का सही होना, उस्तवार होना जो कि बुनियादी हक है, आपके नज़दीक वो कुछ भी नहीं है। और अगर इंडिया चांद पे पहुंचता है तो पाकिस्तानियों को आलिमों ने रोका हुआ है, मौलवियों ने रोका हुआ है, हमने कैसे रोका है? मैंने कल रात को इस पे तफसील से बात की है कि हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने यह सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए और मौलवी अभी तक यही बातें करता है कि वुज़ू कैसे होगा, नमाज कैसे हो, तो हज़रत का जवाब क्या था याद रखिएगा। हज़रत ने फरमाया था वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल, शाह वलीउल्लाह और हमारे बुज़ुर्गों ने जो बुनियादी ज़िम्मेदारी ली थी वो दीन की हिफाजत थी। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए और उन्होंने दीन के तशख़्ुस को बिगाड़ने की कोशिश की और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इन हिंदुस्तानियों में जब तक इस्लाम मौजूद है उस वक्त तक ये हमारी ग़ुलामी कबूल नहीं करते और ये हमसे डरते भी नहीं हैं और ये हमारी बात सुनते भी नहीं हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम ऐसे शख्स पैदा करें, लॉर्ड मैकाले का वो मशहूर जुमला कि जो शक्ल से हिंदुस्तानी होंगे अंग्रेज़ अंदर से हों, उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे उलमा ने ये ख़तरा महसूस कर लिया था کہ اب تہذیبوں کی لڑائی شروع ہے، اب ثقافتوں کی لڑائی شروع ہے، اور اب ہر طرف سے اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی ثقافت پر حملے ہوں گے، اور لوگ طریقے طریقے سے اسلام سے دوسروں کو بدل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے جواب کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے مسلمانوں میں قائم رہنے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور آپ کے ساتھیوں نے دیوبند کے قصبے میں ایک چھوٹی سی تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی۔ شروع میں تو وہاں کمرہ بھی نہیں تھا، انار کا درخت وہ آج بھی وہاں موجود ہے جس کے نیچے پہلی مرتبہ تعلیم شروع ہوئی تھی۔ اس وقت آپ ہمیں کہتے تھے کہ اکانومی بھی علماء چلا لیں تو چلا کے دکھا دیں گے، پڑوس میں چلتی ہے کہ نہیں۔ اس وقت آپ ہمیں کہہ دیتے کہ چاند پہ جانا بھی علماء کی ذمہ داری ہے تو خدا کی قسم پہنچ جاتے۔ اس وقت آپ کہہ دیتے کہ امن و امان کی صورت حال کو قابو رکھنا علماء کی ذمہ داری ہے، خدا کی قسم وہ کر لیتے، پڑوس میں ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات ظلم ہے اور ناانصافی ہے کہ اپنی ناکامیاں دوسروں کے گلوں میں ڈال دیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار علماء کو قرار دیں، اپنی نااہلیوں کے ذمہ دار آپ علماء کو قرار دیں۔ 75 سالوں میں آپ نے علماء کو موقع کتنا دیا ہے، کتنی مرتبہ علماء ہمارے وزیر داخلہ رہے ہیں، خارجہ رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، وزیر خوراک رہے ہیں، وزیر توانائی رہے، وزیر اعظم رہے، ایک بھی نہیں۔ اور جہاں پہ آپ کی نااہلی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو توپوں کا رخ اسلام کی طرف۔ خدا کی قسم، جب تک علماء موجود ہیں اور جب تک ہمارے دین کے محافظین موجود ہیں، یہ بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی، اللہ کے فضل سے ہمارا دین آج بھی محفوظ ہے، اللہ کے فضل سے مساجد آج بھی آباد ہیں، اللہ کے فضل سے دن رات قرآن کریم کی تعلیمات، قال اللہ قال الرسول، احادیث نبویہ کی برکات مدارس دینیہ میں موجود ہیں۔ ہاں، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ اپنی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتے، اور ہماری توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ جس طرح انفرادی تعلیمات میں دین کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح اجتماعی تعلیمات میں بھی دین کی اتباع ضروری۔ آپ جائیں علماء اہل دین مدارس مساجد کے دروس میں بیٹھیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور کسی ایک جگہ نہیں، پوری دنیا میں جو اہل حق علماء ہیں، جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، مصلحین ہیں، واعظین ہیں، جہاں چاہیں آپ جائیں اور ان کے درس میں بیٹھیں اور ان کی بات غور سے سنیں، اور پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل کو گواہ بنا کر یہ بتائیے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے یا نہیں۔ سچ بولنا، امانت داری کا اظہار کرنا، خوش اخلاقی کا اظہار کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کی حفاظت کرنا، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایسا کامل دین بنا دیا ہے کہ حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے قوانین اسلامی تعزیرات اور حدود کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک ہمارے ملک میں امن کا قائم ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹو, جی, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ان کو جیل میں ڈال دو. تو اب یہ زیادہ عاقل ہے, یہ زیادہ ہر انسان کی طبیعت کو جانتے ہیں, یا اللہ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رب ہے, وہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس نے قتل کر دیا ہے اس کو جیل میں رکھو. وہ کچھ عرصہ وہ جیل میں گزارتا ہے, پھر باہر نکل جاتا ہے, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو پہلے سے زیادہ وہ بڑا مجرم وہ بن چکا, اور پہلے سے زیادہ اس کے اندر شرارتی جذبہ اور نقصان پہنچانے کے دوائی موجود ہوتے ہیں. یہ مثالیں موجود ہیں. اور جب قانون اسلام کے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق ہوتا ہے تو مدینہ منورہ کی ریاست, جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی تشریف فرما ہوتے تھے, وہاں جرائم کی شرح کتنی تھی؟ صفر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا آئینہ تھا, اس میں جرائم کی شرح کتنی تھی؟ صفر. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مسلمان تو چھوڑیے, غیر مسلم, یہودی اور عیسائی, وہ اپنی شکایتیں لے کے حضرت عمر کے دیوان میں جاتے تھے اور جا کے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے. اور جہاں پہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے, تو وہاں پہ مجرم, اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. اور ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ جانتے ہوں گے. حضرت سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, بار بار آتے تھے طاہر میں یا رسول اللہ, طاہر میں یا رسول اللہ, بار بار آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, اللہ کے رسول مجھے صاف کیجئے, میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے اس کی فکر ہے, مجھے اس پہ شرمندگی ہے. ایسا معاشرہ کسی نے کائنات میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ جس کے اندر مجرم خود آتا ہے اور اپنے آقا سے اور اپنے بڑے سے کہتا ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے کیونکہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. یہ برکات اور یہ انوارات حاصل تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, اور ان دونوں کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں, جو نازل کردہ حکم ہیں, ان پر عمل ہو. اسی طرح ہمارا ملک اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے, اور دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے دستور میں بھی یہ بات سب سے پہلے موجود نہیں ہے کہ یہاں جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق, اور یہاں پر سپریم پاور اللہ ہے. یہ پوری دنیا میں واحد ہمارا اور آپ کا جو دستور ہے, ہمارا اور آپ کا جو ملک ہے, وہاں پہ یہ بات موجود ہے. یہ ہمارے لیے فخر ہے, اور یہ اسلام کے ماتھے پہ جھومر ہے. لیکن اس کے لیے جو مزید کوششیں ہمارے بڑوں نے, ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی. دہلی میں درخت کم پڑ گئے تھے پھانسی کے لیے 1857 کی جنگ میں, بمبئی میں کھمبے کم پڑ گئے تھے لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے, کلکتہ میں
درخت کم پڑ گئے تھے پھانسی دینے کے لیے. ایسے ہی کوئی آزادی نہیں ملتی ہے. اب اس آزادی کی حفاظت اور اس آزادی کا جو وہ اصل مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, وہ ہم بھول چکے. ہماری توجہات اب دوسری طرف ہیں, ہم عیاشیاں کرتے ہیں, ہم بے حیائیاں کرتے ہیں, ہم اس قسم کے اعمال کرتے ہیں کہ جو اعمال نہ اللہ نے جائز قرار دیے ہیں نہ انسانی اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے. یہ جو آج گلیوں میں چور گھوم رہے ہیں, ڈاکو گھوم رہے ہیں اور لوگوں کی ماؤں پہ اور بہنوں پہ اسلحہ رکھتے ہیں, یہ جب پیدا ہو رہے تھے تو آپ لوگ کہاں تھے؟ ان کی تعلیم کی فکر نہیں تھی؟ ان کو اللہ اور رسول کے احکام پڑھاتے تو کم از کم ایسے یہ نہ ہوتے. ان کو آپ نے جو چیزیں پڑھائی ہیں اور جو وقت آپ نے ضائع کیا ہے ان کا, نہ خدائی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خسرت دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت تو ہدایت نصیب کرے. تو بہت ہی زیادہ انقلابی سوچ کی ضرورت ہے, انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے آنے والے معاشرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے وقت گزار لیا ہے اور جیسے تیسے ہو گیا ہو گیا, اب آنے والی نسل دیکھے گی. نہیں, علماء کہتے ہیں کہ جس ماں باپ کے اولاد گناہگار ہوتی ہے اور جس ماں باپ کی اولاد اللہ اور رسول کی نافرمان ہوتی ہے اور جس ماں باپ کی اولاد دین کی متبع نہیں ہوتی ہے, جتنا گناہ اولاد کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ ماں باپ کے لیے ملتا ہے. اس لیے ہمارے دین کا جو بہت بڑا ایک شعبہ ہے وہ تربیت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے. چھوٹے بچوں کو آپ قریب کرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ان کی تعلیم اور تدریس کی فکر کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے تھے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صحبت میں آئے تو آپ 8-7 سال کے تھے, اس سے بڑے نہیں تھے. آج کل 8 سال کا بچہ وہ بات سنتا ہی نہیں. عبداللہ ابن عباس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی یا 15 تھی بس. آج آپ دیکھیں ابن عباس کے بغیر تفسیر ممکن نہیں ہے, اور ابن عباس اس امت کے حبر ہیں, سب سے بڑے عالم, اور ابن عباس فقیہ تھے, ابن عباس قرآن کے ترجمان تھے. یہ کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا پیدا کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے بچے بھی وہ علماء ہوتے تھے. اور ہمارے ہاں بچے تو دور کی بات ہے, اللہ جانے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا نظام ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اس نظام میں ہم چکی کی طرح پس رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور وہی بار بار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آخر کار ہم نے اپنی تعلیمات بھی مغرب کے مطابق کر لی ہے, ہم نے اپنی بدوباش بھی مغرب کے مطابق کر لی ہے, یہاں تک کہ اب ہم پائی پائی کے لیے مغرب کے محتاج بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, اللہ سے مدد مانگیے اور اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے. کب تک ہم لوگوں سے مانگتے رہیں گے؟ کب تک ہمیں آئی ایم ایف ڈالر دے گا تو ہماری سانس آئے گی, اور جب نہیں دے گا تو سانس نہیں ہوگی؟ یہ معیشت نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ضروری تعلیمات ہیں, مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا کہ جو تاجر اسلامی تعلیمات کے موافق تجارت نہیں جانتے ہیں, یا جو کاروباری اسلامی تعلیمات کے مطابق کاروبار نہیں جانتے ہیں, ان کو مدینہ منورہ کے اندر کاروبار کی اجازت نہیں. آج ہماری معیشت اور ہماری خوشحالی اس کے متاثر ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان میں اب لوگوں میں امانت داری نہیں ہے. بندہ کاروبار کرے تو کیسے کرے؟ تجارت کرے تو کیسے کرے, چیز تو آپ دے دیں گے, پھر ان سے پیسے لینا وہ ایک مشکل مرحلہ ہے. چیز تو آپ بیچ دیں گے لیکن پھر ان کے سے اپنا حق وصول کرنا یہ ایک مشکل کام ہے, اور یہ تباہی کی علامت ہے. جو معیشتیں اس طرح ڈیڈ لاک پہ آ جاتی ہیں, اور جو معاشرتیں جس طرح دھوکہ دہی اور جھوٹ اور دیانتداری نہیں کرتی, اس کے پھر آگے مستقبل میں تباہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر بھی, جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, اپنے محلات میں ہوتے ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس سے زیادہ جو اہم مرحلہ ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں, ہمارے جو سربراہان ہیں, اور ہم نے خود اپنی گناہوں سے ان کو چنا ہے, ہم نے خود اپنی حالت ایسی بنا دی ہے کہ جو ہمارے حکام ہیں وہ ہماری شناخت ہے, جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں, ان کو دیکھ کے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ اچھا اگر ان کے بڑے ایسے ہیں تو چھوٹے بھی ایسے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہدایت دے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اسلام کی جو امانت ہمارا ملک ہے, اور اسلام کے نام پہ پوری دنیا میں واحد ملک جو بنا ہے, اور جس کے دستور میں اللہ کی طاقت سپریم ہے, قرآن و سنت کی طاقت سپریم ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے, اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے قائدین کو اللہ تعالیٰ غیرت بھی دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی دے کہ وہ اغیار اور ان کی غلامی کرنے کے بجائے مسلمانوں کی خدمت کریں, اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکر کریں. نماز میں گلا کنکارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, بغیر عذر کے نماز میں گلا کنکارنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ ہاں, کسی کی طبیعت خراب ہے, گلے میں تکلیف ہے یا خارش ہے, ایسی صورت میں یقیناً اس کا عذر ہے, لیکن عذر میں بھی اس کو روکنا یہ ضروری ہے. بڑے شوق سے نماز میں کھانسنا یا گلا کنکارنا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, یہ بات مکروہ ہے. اور بغیر عذر کے, بغیر عذر کی مثال آپ سمجھیے کہ کسی نے گلا کنکارا اور یہاں سے کسی نے اس کا جواب دیا, یہ اس کی کوئی اجازت نہیں تھی, اس کا کوئی عذر نہیں تھا, تو ہدایہ کے اندر ہے وَتَنَحْنَهُ بِلَا عُذْرٍ, جو بغیر عذر کے کھانسنا ہوتا ہے وہ نماز کو فاسد کرتا ہے, اس لیے احتیاط بہتر. پوچھا ہے کہ بال کاٹنے کے لیے شریعت میں کوئی دن مخصوص ہے؟ نہیں, شریعت میں بال کاٹنے کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے, صرف ایام ذوالحجہ قربانی کرنے والے کے لیے اور احرام کی جو حالت ہوتی ہے, یہ دو وہ مقامات بظاہر جو مجھے سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہیں جن میں بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ چاہیں بال کاٹیں, اس میں پابندی نہیں. کیا فرض نماز میں اتنی آواز نکال سکتے ہیں کہ دوسرا شخص سن لے؟ علماء کہتے ہیں کہ سری نمازیں یعنی ظہر اور عصر, اس میں آواز بالکل نکالنا صحیح نہیں. اپنے آپ کو سنائے دوسرے کو سنانا یہ مکروہ ہے. اور جو جہری نمازیں ہیں, مثلا فجر ہے, مثلا مغرب اور عشاء ہے, اگر وہ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور اتنی آواز نکالنی کہ قریب میں سے گزرنے والا سن لے, تو اس کی اجازت علماء نے دی.
لیکن سری نمازوں میں کسی اور کو سنانا یہ مکروہ ہے. کیا سجدے میں ناک زمین پر رکھنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. سجدہ جو ہے اس کی حقیقت تو ماتھے سے ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سجدہ صرف ماتھے سے ہوتا ہے یا ناک بھی ضروری ہے, اور فتویٰ یہی ہے کہ دونوں ضروری ہیں. ماتھے کا بھی زمین پر ٹیکنا اور ناک کا بھی زمین پر ٹیکنا یہ ضروری ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز رہ گئی تو سجدہ ادا نہیں ہوا ہے, اس لیے احتیاط ضروری ہے. ایک شخص بہت غریب ہے اور مستحق ہے لیکن وہ سید ہے, کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ سے کھجور واپس نکالی تھی اور فرمایا تھا, اوہ اوہ تھوکو تھوکو اسا یکون من الصدقہ, کیا پتہ کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کو صدقہ کھانے کی اجازت نہیں دے رہے. آج کل کے انٹرنیشنل سید نکلے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں, ہر کس نے عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جو کرتے ہیں وہ سید نہیں ہوتے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو واقعتاً سید ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے, ان کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں, ان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں. جہاد یا تبلیغ میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ جہاد کے وقت میں جہاد افضل ہے, تبلیغ کے وقت میں تبلیغ افضل ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بولیں کہ اماں افضل ہے یا ابا افضل ہے, تو دونوں کی ضرورت ہے. جہاں ابا کا ڈنڈا چاہیے وہاں وہ ضروری ہے, اور جہاں ماں کی شفقت چاہیے وہاں پہ وہ بھی ضروری ہے. کوئی اس وقت آپس میں لڑائی نہیں ہے, لڑائی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ آپ کی غلطی. درود شریف سے دعا شروع کرنا درست ہے نہیں؟ ترمذی شریف چار جگہ پہ حدیث موجود ہے, اذا دعوت ربک, جب اپنے رب سے مانگو, فاحمد, تو سب سے پہلے ہم پڑھو, ثم صلی علی النبی, اس کے بعد پھر درود پڑھو. اس لیے وہ لوگ جو دعا اللہم صلی سے شروع کرتے ہیں یہ دعا خلاف سنت ہے, بلکہ ہم پہلے ہیں درود بعد میں. یہ ایک واضح مسئلہ ہے اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے, اس پہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے ہمیں معلوم نہیں. پوچھا ہے کہ مسافر امام جمعے کی امامت کرا سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ ان عجیب مسائل میں سے ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن جہاں مسافر جمعہ پڑھنے لگے اب اس کے اوپر فرض ہے. اور جب ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش اس نے کر لی, جمعے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا, گھر سے نکل لیا, اب جو یہ جمعہ پڑھے گا وہ فرض ہے. اور فرض میں جیسے اقتداء جائز ہے اسی طرح امامت بھی جائز ہے. تو پتہ چلا کہ مسافر امام مقیم لوگوں کو جمعے کی امامت کر سکتا ہے, جائز. بعض لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں اور دعا مانتے ہیں, غلط ہے. فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں ہے کہ جو لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ مکروہ ہے, اس سے نماز کی اہمیت کم ہوتی ہے, اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے, اس لیے نہ کرنا. کچھ لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں, دعاؤں کا کہا ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے, عافیت دے, پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور یہاں پہ آنے والے طلباء علماء نمازی, ہمارے محلے والے, ہم سے محبت کرنے والے, یہاں پہ جمعہ پڑھنے والے, اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں, سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل کریں, آل و اولاد میں خیر و برکتیں نازل کریں, ہمارے ملک کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کریں, اپنے غیب کے خزائن سے ہماری رات کی مدد کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ.